خیر العمل ہے کیا یہ بتاتا ہے ہر بھائی، حیا للفلاح بلاتا ہے ہر بھائی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ صلوات، اللهم صل على مومنین کرام۔ سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، عزاداران سید الشہداء، انشاءاللہ پروردگار عالم کے نگاہ لطف و کرم اور اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی نگاہ عنایت کے سائے میں کوشش کریں گے کہ ان پانچ دن میں شعائر حسینی کے عنوان سے مطالب آپ کی خدمت میں تقدیم کر سکیں۔ اپنے موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارک حج کی 32 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں تلاوت کیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، ذالک، چنانچہ، ومن یعظم شعائر اللہ، جس کسی نے بھی اللہ کے شعائر کی تعظیم کی، فإنها من تقبل قلوب، یہ شعائر کی تعظیم کرنا بتحقیق یہ من تقبل قلوب دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ میں آج کی گفتگو کی نسبت آپ سے از قبل تھوڑی سی معذرت کروں گا، اس لیے کہ اتفاقاً ایک مجلس اس کے بعد بھی ہے، ہم نے درخواست کی تھی کہ تھوڑا سا جلدی اگر ممبر مل جائے تو میں کچھ مطالب آپ کی خدمت میں تقدیم کر سکوں گا، لیکن تھوڑا سا جو ٹائم کا ایک ڈفرینس پیدا ہو گیا ہے اس کے لیے میں آج بہت دستبستہ آپ سب سے معذرت چاہوں گا، کوشش کروں گا کہ جو بھی آج کمی رہ جائے گی کل اس کا کچھ جبران آپ کی خدمت میں کر سکوں، لہذا آج کے لیے میں پیش کی آپ سے معذرت چاہوں گا۔ تعظیم شعائر الہی، اپنی جگہ ابحاث ہیں جن میں سے بعض کی طرف انشاءاللہ اشارہ کروں گا کہ تعظیم میں اور عبادت میں فرق کیا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کی نسبت چاہتا ہے وہ عبادت ہے، اور عبادت کی کیفیت یہ ہے کہ پروردگار عالم اس عبادت کے مرحلے میں اپنے غیر کو کہیں پر بھی برداشت نہیں کرتا۔ یہ جو لفظ استعمال کیا ہے یہ فن عبارت کے عنوان سے آپ بات کہہ لیجئے، بات پہنچانے کے لیے کہیے، ورنہ خدا ان تمام کیفیات سے مبرہ اور منزہ۔ جس کو ہم برداشت کی بات کہہ رہے ہیں وہ مقام توحید پروردگار کا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی عبادت کے اعتبار سے کوئی بھی اس کا شریک نہ ہو، اصلا ممکن نہیں ہے۔ لہذا پروردگار اپنی عبادات میں جب عبادت کی بات کرتا ہے تو وحدہ لا شریک ہے، کسی کو بھی اجازت نہیں دیتا کہ عبادت میں ذرہ برابر بھی شرک کی کوئی کیفیت ایجاد ہو جائے۔ لہذا یہ اپنی جگہ پہ سوالات ہیں کہ جن میں سے بعض کی طرف اشارہ کروں گا کہ اگر پروردگار عالم عبادت کے مراحل میں، پھر سے لفظ استعمال کر رہا ہوں صرف بات کو پہنچانے کے لیے، کہ اگر عبادت میں اتنا حساس ہے کہ اپنے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کی اجازت ہی نہیں دیتا، تو پھر حضرت آدم کو جو سجدہ کروایا وہ سجدہ کیا تھا اور اس کی کیفیت کیا تھی؟ جس وقت وہ اپنی عبادت میں کسی کو شریک قرار نہیں دیتا تو خود پھر یہ شعائر کی منزل پر آ کر جب وہ کہہ رہا ہے وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، تو یہ تعظیم شعائر، تعظیم سے مراد کیا ہے؟ ایک عام سا بہت ہی واضح سا اگر انسان تدبر اور تفکر کرے جو فرق معلوم ہے وہ یہ ہے کہ عبادت صرف اس کی ذات کے لیے ہے، جہاں وہ تعظیم کی بات کر رہا ہے وہاں پہ اپنی ذات کی بات نہیں کر رہا، کہہ رہا ہے میرے شعائر۔ یہ اضافت یہ بتا رہی ہے کہ شعائر غیر اللہ ہیں، اللہ نہیں ہے، اور ان غیر اللہ کی نسبت جنہیں اللہ اپنے شاعر قرار دے رہا ہے، خدا نہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے بلکہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان شعائر کی تعظیم بتحقیق یہی تعظیم فإنها من تقوى القلوب، دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ خود اپنی جگہ یہ مطلب قابل بحث ہے کہ آیا جب یہ کہا کہ فإنها من تقوى القلوب تو یہ جو من ہے یہ من بعضیہ ہے یا نشویہ ہے؟ ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، مطلب آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ من استعمال ہوتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے بعض، یعنی ان میں سے یہ ہے۔ اب جب کہا جاتا ہے ان میں سے ہے تو میں سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ بعض، ان میں سے بعض افراد یہ ہیں، یہ بعضیت ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ فإنها من تقوى القلوب میں من بعضیہ ہے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ تقوی میں سے بعض تقوی قلوب شاعر الہی کی تعظیم ہے، یعنی خود شاعر الہی کی تعظیم جزو تقوی قلب ہے۔ اور اگر یہاں پر من نشویہ مراد لیا جائے، یعنی نشأت پاتا ہے، تو پھر معنی ذرا سا تبدیل ہوں گے، اور ذرا سا تبدیل ہو کر معنی کیا ہوں گے؟ معنی یہ ہوں گے فإنها من تقوى القلوب، یعنی کیا؟ یہ تعظیم شاعر الہی، تقوی الہی کو انسان کے قلب میں نشأت دیتی ہے۔ بس جب تک یہ تعظیم شاعر الہی نہیں ہوگی، انسان کے قلب میں تقوی ایجاد نہیں ہو سکتا۔ اب جو احتمال ہے کسی بات کا وہ یہ ہے کہ بعضیہ نہیں ہے، یعنی کیوں؟ اس لیے کہ تقوی اپنے معنی میں بہت واضح سی بحث ہے، میں انشاءاللہ اس کی طرف اشارہ کروں گا آپ کی خدمت میں آج۔ تقوی بہت واضح ہے، اگر ہم اب تقوی کو ڈیفائن کرنا چاہیں، کہ جن میں سے بعض مطالب آج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور میں تقوی کی بحث کو پھیلانا نہیں چاہوں گا، کیونکہ تقوی کی بحث کو اگر میں پھیلا دوں تو پھر پوری کی پوری گفتگو تقوی پر ہی ختم ہو جائے گی، ہم اس منزل میں داخل نہیں ہو سکیں گے کہ جو ہدف ہے ہمارا گفتگو سے۔ لہذا اب تقوی کیا ہے، اگر ہم اس کو بہت آسان معنی میں بیان کرنا چاہیں کہ تقوی سے مراد کیا ہے، تو شہید مطہری نے بعض مقامات پر بڑی خوبصورت تعریف کی ہے۔ فرمایا کہ تقوی کو اگر سمجھنا ہو تو تقوی ایک ایسا ملکہ ہے، ایک ایسی قوت ہے کہ جو انسان کے درون میں، انسان کے اندر سے اس کو گناہوں کے مقابلے پر بچاتی ہے۔ خود وقع یقی جو اصل مادہ ہے، اس کا معنی ہے دور رہنا یا دور کرنا۔ اسی عنوان سے خدا انشاد فرماتا ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے دور رکھو یا آگ سے بچاؤ۔ خود یہ آیت اپنے اندر ہماری ایک ایسی معاشرتی ذمہ داری کی طرف ہمیں متوجہ کرتی ہے کہ جس میں آج اگر خاص طور پر ویسٹرن کلچر کو دیکھا جائے تو وہ عین اس کے مخالف ایک فکر لے کر آتی ہے، اور خاص طور پر وہ فکر ہمارے نوجوانوں کے اندر ڈالی جاتی ہے اور ان کو یہ فکر دی جاتی ہے کہ جی آپ کی پرائیویسی مثلاً، آپ کے حقوق مثلاً، یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ دیکھیے، کچھ چیزیں یقیناً ویسٹ میں بھی بہتر ہیں، ہم ہر چیز کو منع نہیں کرتے، لیکن یہ جو پرائیویسی کے نام پر، یہ جو پرائیویٹ اور حدود کے نام پر کچھ چیزیں اضافی بیان کر دی جاتی ہیں بچوں کو، کہ جن کا ہمارے معاشرت اور خصوصاً دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مشکلات ایجاد کر دیتی ہیں۔ مثلاً ایک ایسی فضا بچوں کے ذہن میں ڈال دینا کہ جی آپ کا مثلاً کوئی حق ہے خاص طور پر، کہ آپ کا کوئی کمرہ ہی الگ ہوگا اور آپ کے کمرے میں آپ کی اجازت کے بغیر کوئی داخل نہیں ہوگا، جس دن آپ شادی کر لیں گے اس دن سے یہ آپ کے حق آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب تک جوان کی شادی نہیں ہو رہی اس وقت اس کے یہ حقوق محفوظ رہیں گے ماں باپ کے پاس۔ لہذا چونکہ باپ ولایت رکھتا ہے، اس ولایت کے عنوان سے باپ کو اپنے بیٹے کے کمرے میں داخل ہونے کے لیے اجازت کی ضرورت بالعکس ہے۔ خدا بچوں کو یہ کہہ رہا ہے، دیکھیے جب قرآن کریم ایک طرف کو بیان کر رہا ہے تو اس کا معنی یہ کہ دوسری طرف متوجہ ہے۔ لہذا سورہ نور میں جب اللہ تبارک و تعالی پردے کے احکامات بیان کر رہا ہے تو وہاں پر حکم دے رہا ہے اپنے بچوں کو یہ تربیت دو کہ ان خاص اوقات میں وہ اجازت لے کر آئیں، یعنی خود بچے کا وہ سن و سال کہ جس کے اندر وہ عام طور پر اجازت لینے کی تربیت حاصل نہیں کرتا اور متوجہ نہیں ہوتا، خدا اس کو ایک خاص سن و سال میں، جس کو سن تمیز کہتے ہیں، کہ جہاں پر وہ اچھے اور برے کی تمیز کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، یا بعض دیگر معاملات میں مثلا مرد اور عورت کے درمیان میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے، یہ جو تمیز اس کے درمیان میں پیدا ہو رہی ہے، جیسے ہی اس تمیز کا مرحلہ، اس فرق کا مرحلہ آئے گا، اب خدا کہتا ہے خبردار، اپنے بچوں سے بھی کہو کہ وہ ان اوقات میں تمہارے پاس اجازت لے کر آئیں۔ بس جب دین اولاد کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اجازت لے کر آئے، اور دین دوسری جانب یہ چاہتا ہو کہ باپ اجازت لے کر جائے، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ بیٹے کا حکم تو بیان کرے، باپ کا حکم نہ بیان کرے۔ بس خدا کا حکم بیان نہ کرنا خود اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ باپ ہوتے ہوئے باپ کی ولایت ہے، اسے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور خصوصاً اگر بچوں کی ادب اور تادیب کی نیت سے ہے، تو پھر ویسے ہی اجازت کی بحث ختم ہو جاتی ہے۔ اب دین ہمیں، شریعت یہ سمجھا رہی ہے اپنے بچوں کے بستر فلاں مدت کے بعد جدا کر دو، دین ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کے کمرے الگ کر دو، لیکن اس الگ کرنے کے بعد یہ پرائیویسی یہاں تک ہے، اسے دین سمجھا رہا ہے، اس سے آگے کی پرائیویسی جو ویسٹرن کلچر سے آئی یا نہیں، وہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھے گا کہ جوان جس وقت حد بلوغت میں داخل ہو رہا ہوتا ہے، اس کا قلب پاک شیطان کی سب سے زیادہ اہم نگاہ کا مرکز ہوتا ہے۔ کیوں؟ اگر یہ جوان قلب پاکیزہ کے ساتھ اپنی بلوغت کی سرحدوں میں داخل ہو گیا، اگر اس کے قلب کی یہ عفت باقی رہی، یہ تقویٰ کے مراحل کو اتنی تیزی کے ساتھ طے کر سکتا ہے کہ پھر شیطان کے بھی قابو میں نہیں آتا۔ لہذا اب شیطان یہ چاہتا ہے اس سے پہلے کہ یہ جوان اس منزل پر پہنچے کہ جہاں یہ اپنے تقویٰ کے ذریعے سے اپنے زمانے کے امام کی قوت بنے، وہ اس کے قلب کو ناپاک کرنے کے بعد یہ چاہتا ہے کہ یہ بجائے امام کے میری قوت بنے۔ جو پوری ہمارے پاس ایک بحث ہے جنود رحمانی کی، جنود شیطانی کی، یہ جو جنود یعنی لشکر ہیں، رحمانی لشکر ہیں، یہ جو شیطانی لشکر ہیں، یہ اجنہ اور ملائکہ نہیں ہے عزیزان من، یہ شیطان کے لشکر، یہ رحمان کے لشکر ہمارے اور آپ کے درمیان میں ہیں۔ ہر وہ قلب جو کہ پاکیزہ ہے، ہر وہ قلب کے جو تقویٰ رکھتا ہے، وہ خود بخود رحمانی لشکر کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے، اور ہر وہ قلب کے جو ناپاک ہے، ہر وہ قلب کے جس کے اندر رذائل ہیں، خود بخود شیطان کا لشکر بنتا چلا جاتا ہے۔ اب اصل جنگ یہی ہے، لہٰذا غور کیجئے گا، یہ اپنی جگہ مباحث ہیں، انشاءاللہ میں عرض کروں گا بعض کی طرف۔ آج تھوڑا سا وقت کی قلت کو ملحوظ خاطر رکھا ہوا ہوں، بعض چیزیں چاہ رہا ہوں کہ اس طریقے سے بیان کر دوں کہ کل اس کا رب دے سکوں، لہذا میں تقویٰ کو کل بیان کروں گا اسی منزل سے آگے۔ جو جگہ ہے جہاں پر آ کر جنود رحمانی نے اور جنود شیطانی نے جنگ لڑنی ہے، وہ میدان کہاں ہے؟ بالآخر جب یہ روایات بیان ہو گئیں، اور بڑی مفصل روایت ہے، وہ اپنی جگہ چاہتی ہے کہ انسان واقع انباز روایات اہل بیت اطہار کا حق یہ ہے کہ ان کو مفصل طریقے سے بیان کیا جائے۔ ان میں سے ایک حدیث جنود عقل و جہل ہے کہ جس پر امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے مفصل اس کی تفسیر و تشریح فرمائی ہے، اور مقصصل کتاب کی صورت میں موجود ہے، ایک خوبصورت ترین اثر ہے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ اس کے علاوہ بھی علماء نے اس حدیث کے حوالے سے تشریحات بیان کی ہیں، اور واقعاً ایک ایسا مقام ہے کہ جو بیان ہونا چاہیے۔ جنود عقل و جہل، عقل کے لشکر اور جہل کے لشکر۔ اب یہ عقل کے لشکر وہ ہیں کہ جو رحمان کے لشکر بناتے ہیں، جہل کے لشکر وہ ہیں جو شیطان کا لشکر تیار کرتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے، رحمان کا لشکر، شیطان کا لشکر، ان کی لڑائی، ان کی جنگ کا میدان کہاں ہے؟ ان کی جنگ کا میدان میری اور آپ کی فکر ہے، ہمارا اور آپ کا تفکر، یہ جو فکر کی قوت ہے، یہ فکر کا جو میدان ہے، یہ بیسیکلی رحمان اور شیطان کے لشکروں کی جنگ کا میدان ہے۔ یہ جنگ کہاں ہوتی ہے؟ آسمان میں نہیں ہوتی۔ یہ جو کہیں ہم میدان میں جنگ دیکھتے ہیں نا، مثلا کربلا، جنود رحمانی اور جنود شیطانی کی ظاہری جنگ ہے۔ یہ جو جنگ کربلا میں ہو رہی ہے، یہ اس جنگ کا نتیجہ ہے، جو اس کا آخری آؤٹ کم ہے۔ اس جنگ کا پہلا حصہ کہاں ہوتا ہے؟ عقل میں، فکر میں، افکار کے مرحلے پہ۔ جو جیت گیا وہ اپنا لشکر تیار کر لیتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو ہمارے اوپر کوئی تسلط اور کوئی اختیار نہیں دیا، شیطان ہمارے اوپر کوئی اتھارٹی نہیں رکھتا، شیطان کو اللہ نے ہمارا کوئی کنٹرول نہیں دیا، کسی مقام پر ایسا نہیں ہے۔ شیطان ہمیں کسی بھی جگہ پر مجبور نہیں کر سکتا، ہم مجبور نہیں ہو سکتے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ یہ جو ہم اپنے بہت سارے الزامات شیطان کے گلے میں ڈال دیتے ہیں، یہ تو قیامت کے دن جا کر پتہ لگے گا، جب وہاں لسٹ کھلے گی تو پتہ لگے گا کہ ہمارے پاس تو شیطان آیا ہی نہیں، یعنی ہم ان لوگوں میں بھی ہو سکتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، خدا ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم ہی ان لوگوں میں سے ہوں کہ جن کے پاس شیطان کو آنے کی ضرورت، الزام ہم نے سارے شیطان پر لگائے. ایک جگہ میں نے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ماہ مبارک کے رمضان بہترین وقت ہوتا ہے یہ دیکھنے کا کہ میں شیطان کے بہکاوے میں آنے والا ہوں یا نہیں، یعنی مجھے شیطان بہکاتا ہے بھی یا نہیں، یہ بہترین وقت ہوتا ہے. کیونکہ روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ جیسے ہی ماہ مبارک کے رمضان کا چاند حلول کرتا ہے، خدا شیطانوں کو زنجیروں میں بند کر دیتا ہے. اب اگر شیطان کے زنجیروں میں بند ہونے کے باوجود بھی میں ویسا ہی ہوں جیسا رمضان سے پہلے تھا، تو اس کا واضح طور پر معنی کیا ہوا؟ اس کا واضح طور پر معنی یہ ہوا کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کو شیطان کو بہکانے کی ضرورت، اگر میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی شیطان کے بند ہونے کے بعد، تو اس سے بہترین موقع کیا ہے یہ سمجھنے کا کہ مجھے ان لوگوں میں سے ہوں جن کو شیطان کو بہکانے کی ضرورت ہی. تو بنیادی طور پر شیطان بہکاتا ہے. اب یہ بہکانا شیطان کا وسواس، جو اس کا سب سے اہم ترین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کوئی گنجائش دی ہے، وہ کیا ہے؟ وسواس. لہذا سورہ ناس میں جو ہم واضح طور پر کہتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، خناس اس شیطان کا نام ہے کہ جو کیا کرتا ہے، دلوں کے اندر وسوسہ کرتا ہے، فی صدور الناس قلب کے اندر وسوسہ کرتا ہے. انشاءاللہ مراد آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ جب قلب میں آ کر، دل میں آ کر وسوسہ کرتا ہے، یہ اس کی آخری منزل ہے، اس سے آگے نہیں. اب اس وسوسے کے لیے بھی ایک شیطان وہ ہے جو کہ شیطانوں میں سے، جنوں میں سے ہے، اور ایک وہ ہے جو انسانوں میں سے. بعض اوقات خناس کی منزل پر بھی جو شیطان ہیں، ہمیں ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم جن شیطان آ کر ہمیں بہکائے، انسان شیطان ہی ماشاءاللہ ڈیوٹی ایسی انجام دے دیتے ہیں کہ اس کو آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. سب سے زیادہ ریلیکس موڈ میں شیطان کو ہم ہی نے رکھا ہوا ہے، بہت اطمینان سے رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سارے کام ہم خود کر رہے ہوتے ہیں. تو بعض اوقات تو اسے بھی یہ ٹائم لگتا ہے کہ میں جا کے تلاش کروں کہ مجھے کام کہاں کرنا ہے. اب انسان خناس کون ہے؟ بعض اوقات ضروری نہیں ہے کہ ہم ادھر ادھر تلاش کریں. اگر ہم اپنے آپ کو صحیح طریقے سے محاسبہ کرنے والے ہوں تو مجھ جیسے بعض افراد ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو خناس تلاش کرنے کے لیے صرف شیشہ دیکھنے کی ضرورت ہوگی. کون ہے خناس؟ جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. کون سے وسوسے ہیں؟ مومنین کے خلاف بدگمانی، مومنین کے درمیان میں اختلاف. اگر میں کہیں پر بھی، کسی جگہ پر بھی، کسی بھی اجتماعی مرحلے میں اختلاف کا باعث بن رہا ہوں، تو پھر مجھے خناس کو دیکھنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں کہیں پر بھی بیٹھ کر لوگوں کے دلوں میں مومنین کی نسبت بدگمانی پیدا کرنے والا ہوں، تو وہ خناس کون ہے؟ وہ میں خود ہوں. تو خناس کوئی اور تھوڑی ہے، وہ خناس میں خود ہوں. اسی طرح سے مومنین کے اندر نا امیدی پیدا کرنے والا یہ وسواس ہے، یہ کون کرتا ہے؟ شیطان کو ان ساری چیزوں میں ٹائم ہی نہیں ملتا، ہم خود ہی آگے آگے. لوگوں کے افکار کو پراکندہ کرنا، انحرافات فکری ایجاد کرنا، یہ خود وسوسے کی کیفیت ہے. اب اس کے لیے خناس، جن شیطان شاید بعض جگہوں پر اتنا کارگر ثابت نہیں ہوتا جتنے انسان خناس کارگر ثابت ہوتا. اب یہ ہم اور آپ آج وہ دور دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ خناس ہمارے ہی لباس پہن کر، ہماری ہی شکلوں کو اختیار کر کے، ہمارے ہی ممبر سے بیٹھ کر وہ وسواس ایجاد کر رہا ہے کہ الحفظ و الامان، مگر ہم اور آپ دیکھ نہیں رہے. مگر یہ خناس نہیں ہے، یہ خناس ہے کہ جو ممبر پر بیٹھ کر یہ بات اس طریقے سے اگر کہہ کر جا رہا ہے کہ جی آپ پوری کربلا میں مجھے کہیں پر بھی امام سجاد، امام جناب امام حسین، حضرت زینب سلام اللہ علیہا، ان تین شخصیتوں کے نام لے کر کیا کہہ رہا ہے، آپ مجھے پوری کربلا میں کوئی ایک بھی ان کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دکھا دیں. اب یہ خناس نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور تعجب کی بات، میں نے ایک جگہ پہلے بھی بات کی تھی، مجھے شکایت ان لوگوں سے نہیں ہے، ان کے تو اپنے کوئی نہ کوئی منافع کہیں نہ کہیں ہیں. شکایت ممبر سے نہیں ہے، یہ تو جو بھی عذاب ہے یہاں پر وہ ایک الگ بحث ہے. شکایت نیچے بیٹھنے والوں سے ہے،
فرش ادا پر بیٹھنے والوں پر ہے. اگر ہم نے اتنی مدت میں فرش ادا سے مسلمات دین بھی نہیں سیکھے ہیں تو پھر ہم فرش ادا سے لے کر کیا جا رہے ہیں؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارا اہل بیت اطہار سے رابطہ سرائے مادیت کے کچھ اور نہیں ہے. ہم مجلس میں اس لیے آ رہے ہیں کہ ہمیں بیٹا چاہیے, ہم مجلس میں اس لیے آ رہے ہیں کہ ہمیں نوکری چاہیے, ہم مجلس میں اس لیے آ رہے ہیں کہ ہمیں رسک چاہیے, پیسے چاہیے, منتیں مانی ہوئی ہیں, جتنی منتیں ہیں سب مادی ہیں, تو ہم مجلس میں آنے پر مجبور ہیں, اس لیے کہ ہمارا سودا ہے, کانٹریکٹ ہے, ہم مجلس میں آئیں گے, شریک ہوں گے, آنسو بہائیں گے. لے کر کیا جانا ہے ہم نے؟ بیٹا لے کر جانا ہے, صحت لے کر جانی ہے, نوکری لے کر جانی ہے, لڑکی لے کر جانی ہے, یہ ساری چیزیں ہیں نا. اس کے بعد ہمارا اہل بیت سے کیا رابطہ ہے؟ کوئی رابطہ نہیں ہے. پھر ممبر پہ جو مرضی جو بول کر چلا جائے, ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اس لیے کہ آپ یہاں پر, ہم لوگ عزاداری کی جو شکل ہم نے قرار دے دی ہے وہ بے ہدف ہے. اگر اس کا میکسیمم کوئی ہدف ہے تو وہ کیا ہے؟ مادیت, میری نظریں پوری ہو جائیں, میری منتیں پوری ہو جائیں, اس سے زیادہ. لہذا میں آنسو بھی اگر بہا رہا ہوں تو امام حسین کے لیے نہیں بہا رہا, معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, یہ ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو فرش عزا پر بیٹھتے ہیں لیکن اپنے لیے کسی بھی ذمہ داری کا احساس. مگر آپ کو اور ہم میں سے نہیں پتا کیا امام حسین کے دور میں یزید اور اس کے ہر کاروں نے جو اقدامات کیے اس سے بڑا کوئی منکر تاریخ میں کوئی ہو سکتا ہے؟ ہے کوئی منکر اس سے بڑا؟ یزید کا تخت پر آ جانا اس سے بڑا منکر تاریخ میں کوئی ہو سکتا ہے؟ جو اس نے کیا اس سے بڑا کوئی منکر ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی سیدانیوں کو بازاروں اور درباروں میں سربراہنا بلا رہا ہے اس سے بڑا کوئی منکر ہو سکتا ہے؟ اب اس کے مقابلے پر کوئی آ کر یہ کہے کہ امام کے سامنے یہ سب ہو رہا تھا, نہ امام نے امر بالمعروف کیا نہ نہی عن المنکر, اور ہم اور آپ خاموشی سے سن کر چلے جائیں. ایک مرتبہ بھی ہم اس سے نیچے اترنے کے بعد یہ نہیں پوچھ رہے کہ مولانا ہوش میں تو ہیں, واقعا امامہ پہنا ہوا ہے یا عوامے میں افیل لگائی ہوئی ہے, جو آپ پڑھ کر جا رہے ہیں وہ ہے کیا؟ آپ جو بات کر رہے ہیں تین معصومین سے, دو ائمہ سے, ایک مقام عصمت اور فائز بی بی سے, آپ انکار کر رہے ہیں واجبات کا, یعنی امام کے سامنے منکر ہو رہا ہے, امام اس سے نہیں نہیں کر رہے, امام دیکھ رہے ہیں کہ معروف ختم ہو رہا ہے اور امام اس کا امر نہیں کر رہے, واجب کو ادا نہ کر. مگر امام حسین کو اپنے قتل, اپنے بچوں کے قتل اور چادروں کو دے دینے کے بعد باقی بچا کیا ہے کہ جس کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر؟ امام حسین کی کربلا کی حرکت میں کون سا مقام ہے؟ امام کبھی زندگی میں, کبھی زندگی میں, یہ جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنے سال اگر درس خارج میں, آپ نے درس خارج میں بیٹھ کر سوائے افیون پینے کے کچھ نہیں کیا ہے. اس لیے کہ اگر آپ نے درس لیا ہوتا تو اتنی عربی تو آپ کو آتی, کم از کم زیارت آل یاسین کی ترجمہ جا کر پڑھ لو. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر وہ کام جو آپ انجام دے رہے ہیں معروف ہے, ہر وہ چیز جسے آپ روک دیں وہ نہیں منکر ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ کہ امام کا وجود ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوتا ہے. اب اگر کوئی امام کے وجود سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو جدا کر رہا ہے تو وہ کر کیا رہا ہے؟ اور ہمارا اور آپ آرام سے سن کر جا رہے ہیں. اگر ہمارا اور آپ کا کوئی فریضہ نہیں ہے صرف اس لیے کہ ہم آئیں اور رو کر چلے جائیں, تو خود یہ سوچئے گا کہ ہم قیامت کے دن جا کر جناب سیدہ کو جواب کیا دیں گے. ایک آتا ہے, وہ آنے کے بعد ممبر سے بیٹھ کر یہ کہتا ہے, ہم نے 1400 سال جنگ کس بات کی لڑی ہے؟ ہم جنگ اس بات کی لڑ رہے ہیں. سید علی حجویری کہہ رہے ہیں, سرداد نہ داد دست در دست یزید, اور آپ باقی معصومین کے لیے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک بیعت کر لی. کس دنیا میں رہ رہے ہیں آپ؟ مگر آپ نے حوزے میں جا کر یہ نہیں پڑھا کہ ہمارے ہاں حدیث کے لیے, روایت کے لیے کیا معیارات ہیں اس کی صحت کے لیے؟ ہم نے اگر اپنی کتابوں کو معیار بنایا ہوتا تو ہماری کتابوں کے آگے بھی صحیح لکھا ہوا ہوتا. ہمارے علماء نے کتاب لکھتے ہوئے کبھی اس کے ساتھ صحیح کا لفظ نہیں لگایا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے کہ میرا کام صرف جماوری تھا, تحقیق میرے بعد میں آنے والے علماء کا کام ہے. وہ اس وقت کی ضرورت تھی, انہوں نے اپنے وقت کی ضرورت کے اعتبار سے, اور اسی لیے مقدمے میں لکھا ہے. اب اگر تم نے کتاب پڑھنے سے پہلے مقدمہ بھی پڑھی ہو, جو بغیر مقدمے کے کتاب درمیان سے پڑھ کر اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگتے ہیں, اب ان کا روک تھام ہم اور آپ نہیں کریں گے تو یہ ہے سارے کا سارا لشکر شیطان, یہ ہیں جنود شیطان کے. اب ان کے بعد شیطان کو کسی اور کی ضرورت ہے؟ لیکن پھر جنود رحمان کا کام کیا ہے؟ کہاں پر ہے وہ جنود رحمان کہ جو آگے بڑھ کر ان کا راستہ روکے؟ اب بھی اگر ہمارے لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا اتنا واضح ہونے کے بعد, تو پھر یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر خدا ہدایت کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. خدا کسی پر کسی پر ہدایت کو بند نہیں کرتا. جب انسان خود یہ ثابت کرتا ہے کہ میں ہدایت کے قابل نہیں ہوں تو خدا پھر ہدایت کے دروازوں کو بند کرتا ہے, ورنہ خدا کی سنت میں کسی کے لیے بھی ہدایت کو بند کرنا نہیں ہے. یہ ہم اپنی حرکت سے ثابت کرتے ہیں. اس وقت فرش اذاں ہم سے اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ ایسے تمام افراد کا راستہ روکا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جو یہ انحرافات ممبر سے پھیلانے جا رہے ہیں ان انحرافات کا اثر ہماری نسلوں میں پڑے گا. وہ اللہ تبارک و تعالی نے شاعر کی منزل کو رکھا ہی اسی لیے ہے کہ یہ شاعر ان کا اصل کام معاشرے سے اس قسم کے انحرافات کو ختم کرنا اور اس قسم کی جتنی بھی رزالت ہے اس کو معاشرے سے ختم کرنا, کہ انشاءاللہ موقع رہے گا تو آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کروں گا. اب جو شیطان اور رحمان کے جنود کی جو جنگ ہے, یہ جو لشکر کہیں لڑیں گے وہ مقام مقام فکر ہے, مقام تفکر ہے. لہذا جب تک ہم اپنی فکر کو پاک نہیں رکھ سکیں گے تب تک ہم شیطان کے لشکروں کے مقابلے پر مقاومت نہیں کر سکتے. اب آج جو جنگ چل رہی ہے وہ کیا ہے؟ فکر کا اغوا ہے. جس نے پہلے فکر کو اغوا کر لیا وہ جیت جائے گا. اب اس فکر کے اغوا کے لیے بھی جو سب سے پہلے کسی کو شکار کرنا ہے وہ جوان اور نوجوان ہے. لہذا جب آپ سے کہا کہ بچے کے لیے پرائیویسی نہیں ہے, کیوں؟ اس لیے کہ آج شیطان کے تمام اوزار ہماری ہتھیلیوں پر آ گئے. میں اپنے طور پر ہاتھ جوڑ جوڑ کر بار بار ہر دفعہ ہر مجلس میں ہاتھ جوڑ کر یہ کہتا ہوں, خدا کے لیے وہ بچے کے جن کا تعلق نہیں ہے, جو اس فیلڈ سے تعلق نہیں رکھتے, وہ بچے جو صرف ویڈیو گیم کھیلنے یا ویڈیوز دیکھنے کے لیے موبائل استعمال کر رہے ہیں, انہیں موبائل دینے کی ضرورت نہیں ہے. حتیٰ خود بڑوں کے اندر اگر ہمارا 80% سے زیادہ استعمال نان پروڈکٹیو ہے تو خدا کے لیے موبائل ہم بھی چھوڑ دیں. ہم میں سے آپ میں سے بھی کسی کو ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم 80% سے زیادہ نان پروڈکٹیو استعمال کر رہے ہیں تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے قیامت کے دن وہ بوجھ بن جائے گا جس کا جواب ہم خدا کو قیامت کے دن نہیں دے سکیں. اگر اپنی فکروں کو سالم رکھنا ہے ہمیں اپنی ذات کی تربیت سے آگے بڑھنا پڑے گا. آج بحث اب یہ نہیں رہ گئی کہ حلال اور حرام, ہم حلال اور حرام کی بحث سے بہت آگے نکل چکے ہیں. آج جس چیز کو کنٹرول کرنا ہے وہ افکار کی بحث ہے, آج جس کو کنٹرول کرنا ہے وہ نگاہوں کا مسئلہ ہے. آج سب سے بنیادی ترین ضرورت یہ بن گئی ہے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ 24 گھنٹے حرام کر رہا ہوں. وہ حرام کے جو میرے افکار کو ہے, حرام کسی بھی راستے سے انسان کے بدن میں وارد ہو اس کا سب سے بڑا اثر انسان کی عقل پر پڑتا ہے. لہذا جب عقل پر اثر پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے, زمانے کا امام بھی کھڑے ہو کر اس کو سمجھا رہا ہو تو اسے سمجھ میں. کربلا کا بہت واضح, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کئی بار امام نے یزید اور اس کا جو لشکر ہے سامنے, کئی بار امام نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا ہے, کئی بار امام نے انہیں سمجھایا کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو, کئی بار امام نے ان کو باز و نصیحت کی. کبھی کربلا پڑھو تو صحیح, کربلا کو کبھی عزا کے دائرے سے باہر نکال کر دیکھو تو صحیح. یقیناً کربلا میں عزا کی کیفیت سب سے زیادہ شدید ہے, لیکن کربلا صرف عزا کا نام نہیں ہے, کربلا ہر مقام پر دین کے درس کا نام ہے, کربلا ہر مقام پر دینی تربیت کا نام ہے. لہذا امام جنگ لڑنے سے پہلے, تم نے جنگ میں تو بتا دیا کہ امام کے ساتھ کیا ہوا, کتنے تیر لگے, کتنے نیزے لگے, کتنی تلوار کے نشان تھے, کتنے پتھر مارے گئے, لیکن تم نے اپنے عوام کو یہ نہیں بتایا کہ امام نے یہ پتھر کھانے سے پہلے کیا کیا تھا. کون سا مقتل ہے جس نے نہیں لکھا کہ امام نے ہر مقام پر اور ہر امام کے سپاہی نے جنگ لڑنے سے پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا. لیکن ایک مقام وہ آیا ہے جب امام یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. کیوں؟ قد ملئت بطونکم بالحرام, اس لیے کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے. حرام وارد ہو جائے دہن کے راستے, پیٹ میں چلا جائے تو انسان کو امام کی بات سمجھ میں نہیں آتی, لیکن جس وقت کان آنکھ ہر حص حرام پہنچا رہی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ صرف زبان سے پیٹ کے راستے میں ہمارے پاس پیٹ میں حرام چلا جائے, اس پیٹ میں گئے ہوئے حرام کا اثر عقل پر ہے, لیکن اگر میری نگاہ حرام پہنچا رہی ہے, میرے کان حرام پہنچا رہے ہیں اور وہ بھی بدترین حرام, تو جب میں چاروں طرف سے حرام میں گھر جاؤں گا تو پھر میری وہ کون سی عقل ہے جو امام کی بات کو سمجھے گی؟ لہذا حتیٰ یہ مسئلہ ہے ہمارے فرش عزا کے اوپر تاثیر نہیں ہے. کیوں؟ علماء کے ساتھ جو یہاں پہ اوپر بیٹھنے والے ہیں ان کے مسائل اپنی جگہ پر ہیں, لیکن نیچے بیٹھنے والوں کا مسئلہ کیا ہے؟ کتنا طہارت قلب لے کر ہم فرش عزا پر آتے ہیں, کتنا طہارت بطن لے کر ہم فرش ازا پر آتے ہیں, کتنی دفعہ ہم نے یہ چاہا ہے کہ چلو کم از کم اور کچھ نہیں میں محرم میں یہ چیزیں چھوڑ دوں, پر کم از کم میرے اور موجودہ زمانے کے درمیان میں یہ فرق ہے. میں نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا, ہمارے ہاں گرچہ ٹی وی کم تھا لیکن تھا, لیکن جہاں 26ویں ذی‌الحج کی تاریخ ختم ہوئی ٹی وی بند کر دیا گیا. شاید ہمارے اندر اس بچپنے میں کارٹون دیکھنے کی یا اور چیزیں دیکھنے کی چاہت آپ سے زیادہ تھی, وہ ہمیں کچھ ہی گھنٹے ملتے تھے, لیکن بند کر دیا گیا. اب یہ بند رہے گا کب تک؟ جب تک کم از کم 9 رب الاول نہیں آ جاتے. سختی کے ساتھ ہمارے گھر میں منع تھا, کوئی گانے کی آواز نہیں آتی تھی گھر میں, کوئی شوخ رنگ کے کپڑے نہیں پہنے جاتے تھے, کوئی ایسی غذا نہیں کھائی جاتی تھی. یہ کیا تھا؟ یہ سب تربیت تھا. اس تربیت کا نتیجہ کچھ تھا جو آج اگر قلب میں کچھ بچا ہوا ہے وہ ہمارے ماں باپ کا احسان ہے, لیکن ہم اپنے آنے والی نسل کو کیا دے رہے ہیں؟ کیا دیا ہم نے اپنے آنے والی نسل کو؟ یہاں تو ابا کے ہاتھ سے موبائل نہیں چھوٹ رہا, یہاں ڈرامے کی قسم مس ہی نہیں ہو سکتی ہم سے, یہاں ہم سب اسی میں مبتلا ہیں. کون سا عضو ہے جو ہم پاکیزہ لے کر فرش ازا پر آ رہے ہیں؟ تو جب ہم پاکیزہ عضو لے کر نہیں آتے, ہماری کوئی حس پاکیزہ نہیں ہے, تو پھر وہ کون سی چیز ہے کہ جو ہمارے پر تاثیر پیدا کرے گی؟ یہ اب بھی فرش ازا سید الشہداء کا معجزہ ہے, یہ معجزہ ہے حسین کا, کہ جو مادیت کے اتنے طاقتور تر حملوں کے باوجود انہی انسانوں کو جو مادیت کے مارے ہوئے ہیں آج بھی کھینچ کر اپنے فرش پر لے کر آ رہا ہے. منع ہے آج کے دور میں کوئی ایسا کہ جو گھنٹے گھنٹے دو دو گھنٹے تک بغیر موبائل کے زندگی گزار لے؟ کبھی اپنی ویکلی رپورٹ دیکھے جا کر موبائل پہ, تو آپ کو پتہ لگے گا صرف آپ کے سونے کا وقت وہ ہے جس میں آپ نے موبائل نہیں دیکھا, اور اس کے بعد اگر کوئی وقت بچتا ہے تو فرش ازا ہے. تو کیا یہ کم معجزہ ہے؟ لیکن یہ معجزہ جب ہمیں یہاں تک لے کر آ رہا ہے عزیزان من, تو پھر اس سے آگے اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم کچھ ایسا کریں کہ جب حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہاں تک لے کر آئے. کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیے گا, اگر ہم نے اپنی تربیت کی فکر نہیں کی ہم حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم بقدم نہیں چل سکتے. آج اگر ہمارے زمانے کے امام کو بھی کچھ چاہیے تو کیا چاہیے؟ ہمارے زمانے کے امام کو بھی وہ افراد چاہیے کہ جو تربیت یافتہ ہوں. یہ جو اب ممبر سے معذرت کے ساتھ یہ الفاظ ادا کرنے پر مجبور ہوں میں, کہ یہ جو بے عملی کی افیون ہمارے نوجوانوں میں اتاری جا رہی ہے, بس اپنے آپ کو پاکیزہ رکھ لو اس کے بعد تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, امام آ کر سب کچھ خود کر لیں گے. وہ زندگی میں ایک دفعہ کبھی زیارتیں اور دعاؤں کا ترجمہ کبھی ایک مرتبہ پڑھا ہو تو تمہارے لیے مسئلے حل ہو جائیں گے. دعا عہد جو روزانہ پڑھی جا رہی ہے, دعا عہد کے الفاظ کیا کر رہے ہیں؟ پروردگار مجھے قرار دے, اللہم اجعلنی من انصارہ و اعوانہ و الزابین عنہ والمحامین عنہ والمسارعین الیہ فی قضاء حوائجہ. جائیں ترجمہ جا کے پڑھیں. کیا ترجمہ ہے؟ پروردگار مجھے اپنے زمانے کے امام کے انصار میں سے قرار دے, مجھے اپنے زمانے کے امام کے مددگار میں سے قرار دے, مجھے اپنے زمانے کے امام کا دفاع کرنے والوں میں سے قرار دے, مجھے اپنے زمانے کے امام کی حمایت کرنے والوں میں سے قرار دے. اور کن میں سے قرار دے؟ جو اپنے زمانے کے امام کی حاجتوں کو پورا کرنے میں سرعت سے کام لیں. کچھ حاجتیں ایسی ہیں جو امام کو ہم سے ہیں, امام کچھ حاجتیں رکھتے ہیں, محتاج نہیں ہیں. ان کی اس حاجت کا مطلب ان کی ذات میں احتیاج اور محتاجی نہیں ہے, اس حاجت کا تعلق بھی ہم سے ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے, تب امام کا وہ مرحلہ پورا ہوگا. یہ ایگزیکٹلی وہی منزل ہے کہ جہاں پر خدا کہہ رہا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اگر تم نے اللہ کی مدد کی اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کو ہماری مدد کی کیا ضرورت ہے؟ اب جس کو یہ مرحلہ سمجھ میں آئے گا اسے سمجھ میں آئے گا کہ امام حسین کیوں کہہ رہے تھے حل من ناصرین ینصرونا, امام کیوں کہہ رہے تھے حل من مغیثین یغیثونا, اسے سمجھ میں آئے گا. جسے یہ سمجھ میں آئے کہ میرے ذمہ بھی امام کے کچھ کام ہیں, اسے سمجھ میں آئے گا کہ اس جملے کا کیا معنی ہے کہ پروردگار مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جو امام کی حاجتوں کو پورا کرنے میں سرعت دکھائیں. یہ جو امام کی حاجت ہے ان میں سے ایک حاجت کیا ہے؟ امام چاہتے ہیں کہ معاشرہ تربیت یافتہ ہو, افراد تربیت یافتہ ہوں تو قافلے کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں. اگر تربیت یافتہ نہ ہوں تو کربلا ہے. جہاں کربلا ہمیں اور آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ ہر وہ لشکر چھوڑ کر یہاں پر آئے ہیں آخری منزل پر, وہیں پر کبھی تاریخ کربلا کا مطالعہ کریں تو آپ کو تاریخ میں وہ افراد بھی ملیں گے جو عصر عاشور تک امام حسین کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور عصر عاشور میں امام حسین کو چھوڑ کر جا کر یزید کے لشکر میں ملے. آدھی تاریخ مت پڑھا کریں, تاریخ کو پورا پڑھیں. اگر یہ ہمارے پاس مثال موجود ہے کہ حر آخری منزل پر یہاں پر آیا ہے, تو ہمارے پاس کربلا میں یہ بھی مثال موجود ہے. کون ہے یہ؟ جس کے دل میں ذرا سی دنیا کی محبت موجود ہے, جو امام حسین سے دنیا کے لیے آیا ہے. کب تک ساتھ رہا ہے؟ عصر عاشور. یہ ہے ان لوگوں میں سے کہ جب امام نے شب عاشور چراغ بجھایا ہے تو گیا نہیں ہے. یہ ہے ان لوگوں میں سے کہ جس نے پوری شب عاشور امام کے ساتھ گزاری ہے. یہ ہے ان لوگوں میں سے جس نے صبح عاشورہ سے لے کے عصر عاشورہ امام کے پہلو میں گزار دی ہے, اور عصر عاشورہ میں امام کا ساتھ چھوڑ کر جا کر عمر سعد کے لشکر میں شامل ہو گیا. کیوں؟ کیا فرق ہے اس میں اور بعد میں, حر میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ بنیادی فرق قلب کی پاکیزگی کا ہے, بنیادی فرق افکار کی پاکیزگی کا ہے. اور اگر فکر کی پاکیزگی رکھ کر یزیدی لشکر میں بھی ہوگا تو حسین تک آ جائے گا, لیکن کوئی اگر حسین کے ساتھ کھڑا ہوا اور فکر پاکیزہ نہ ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی امام حسین کے پہلو سے نکل کر یزید کے لشکر میں چلا جائے. لہذا سید الشہداء کو تربیت یافتہ افراد چاہیے. اس لیے امام حسین اپنے ساتھ کوئی بے تربیت آدمی نہیں لے کر گئے, حتیٰ بچے بھی جو لے کر گئے ہیں تربیت یافتہ. کتنے تربیت یافتہ بچے ہیں, یہ کوفہ کی پہلی منزل نے سمجھا دیا. کوفہ کے بازار میں امام حسین کے یہ بچے کم از کم 5 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں. 3 دن کی بھوک اور پیاس تو کربلا میں ہو چکی ہے. شام غریبہ کتنا کھانا اور پانی آیا ہوگا مجھے نہیں معلوم. اور پھر ان شقی افراد سے یہ تصور رکھنا کہ یہ اس راہ میں ان کو کچھ غذا دی ہوگی, کوئی پانی دیا ہوگا, یہ محال ہے. ان بچوں کی حالت نے بتا دیا ہے کہ 11 محرم کی صبح سے لے کر کوفہ کے بازار تک آنے تک ان کو شاید پانی اتنا نہیں ملا جتنے ان کو تماچے لگے ہیں, جتنے ان کو تازیانے لگے ہیں. لہذا کوفہ کے بازار تک پہنچتے پہنچتے بچوں کی حالت غیر ہو چکی ہے. کپڑے پھٹ چکے ہیں بچوں کے, تماچوں کے نشان ہیں چہروں پر, ہاتھوں میں ننے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں. 5 دن کی بھوک اور پیاس کا اثر یہ ہے کہ چہرے زرد پڑ چکے ہیں اور بدن لرز رہے ہیں. لہذا جب ام حبیبہ کھجورے اور پانی لے کر اس کاروان تک پہنچی نا, اور پہلی ہی نظر اس کی بچوں پر پڑی ہے, تو بچوں کو دیکھتے ہی تڑپ کر رہ گئی. پھر کچھ سوچا نہیں ہے, خود آگے بڑھ کر بچوں کے ہاتھ میں کھجورے پکڑائی ہیں, خود کوزے بھر بھر کے بچوں کو پانی دی ہیں. بس پھر ایک جملہ کہا, میرے بچوں کا صدقہ ہے, کھا کر دعا کر دینا. سید الشہداء کو کیسی تربیت چاہیے یہ بچے بتا رہے ہیں کوفہ میں کھڑے ہو کر. یہاں صدقے کا نام آیا, وہاں پر جناب زینب نے صرف ایک بات کہی, کہا بچوں صدقہ ہم پر حرام ہے. یہ سننا تھا 5 دن کے بھوکے اور پیاسے بچوں نے اپنے منہ سے کھجورے باہر نکال دیے. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر ام حبیبہ ایک مرتبہ پریشان ہو گئی, یہ 5 دن کے بھوکے پیاسے بچے ہیں اپنے منہ سے کھجورے کیوں باہر نکال رہے ہیں. آگے بڑھ کر پوچھتی ہے کہ کیوں نہیں کھاتے, کہا ہماری پھوپھی نے کہا ہے صدقہ ہم پر حرام ہے. اب جناب زینب کی پروردہ ہے, تربیت یافتہ ہے, جانتی ہے, ایک مرتبہ تڑپ کر کہتی ہے ارے میری شہزادی نے کہا تھا صدقہ تو آل نبی پر حرام ہوتا ہے. کس نے کہا؟ پھوپھی نے کہا. پھوپھی کہاں ہے؟ بچوں نے اشارہ کر دیا. جناب زینب کے سامنے آ کر پوچھتی ہے تو نے کیوں منع کیا؟ بی بی نے کہا تو نے سنا نہیں؟ کہا میں نے سنا, لیکن میری شہزادی نے کہا تھا کہ صدقہ تو نبی کی آل پر حرام ہوتا ہے. آپ لوگ کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ کہا ہم بھی مدینہ النبی سے آئے ہیں. بس اب مدینہ کا نام سننا تھا, ایک مرتبہ تڑپ کر کہتی ارے میری شہزادی کا شہر ہے, آپ مدینہ کے کس محلے سے ہیں؟ کہ ہم محلے بنی ہاشم سے ہیں. بھائی یہ سننا تھا تو آپ بہت تڑپ گئی ہے. رو کر ایک مرتبہ کہتی ارے بنی ہاشم یہ تو نبی کا محلہ ہے, میری شہزادی کا محلہ ہے. فرمائے کس کو شہزادی شہزادی کہہ کر پکار رہی ہے, نام کیا ہے؟ کہا اس مجمع اغویار میں نام کیسے لوں, عفت کی ملکہ ہے, چادر تطہیر کی وارث ہے, زہرا والی کی بیٹی ہے, ہے. فرمایا میرے کان میں نام لے لے. ایک مرتبہ چہرے کو نزدیک کر کے کہا میری شہزادی کو زینب کبریٰ کہتے ہیں. کہا اگر اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو پہچان لے گی نا. کہا بھائی میں کیسے نہیں پہچانوں گی, ارے 5 سال میں نے شہزادی کی خدمت کی ہے. بس عزیزو یہ سننا تھا. ایک مرتبہ کہا ذرا غور سے میرے چہرے کی طرف دے. اب جو نگاہ کی ایک مرتبہ تڑپ کر رہ گئی, رو کر کہتی ہے شہزادی اگر آپ بازار میں ہیں تو عباس کہاں ہے؟ حسین